خز تو بے رب کعبہ سزا مولا علی ہے کامیاب
ہوا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین نحمده ونستعینه ونستغفره ونتوکل علیه ونصلی ونسلم علی حبیبه ونجیبه وخیرته فی خلقه حافظ سره ومبلغ رسالاته بشیر رحمته ونذیر نقمته سیدنا ونبینا ومولانا ابی القاسم المصطفی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم
وعلی آلہ الاطیبین الاطہرین الانجبین الهداة المهديين المعصومين المكرمين المظلومين ونصلي ونسلم على أئمة المسلمين وهداة المؤمنين وحماة المستضعفين بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. قال الله تبارك وتعالى عز اسمه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان. صلوات بھیجے محمد.
اللہم صلی اللہ علی محمد.
اس توفیق الہی پر پروردگار عالم کی بارگاہ میں شکر گزار ہیں کہ اس نے ہمیں اس دنیا میں جہاں دوسری بہت سی نعمتیں عطا کی ہیں وہیں ولایت مولا متقیان کی نعمت سے بہرمند کیا ہے. عدل و احسان علی ابن ابی طالب کے عنوان پر ہماری گفتگو جاری تھی اور آج اس گفتگو کی دوسری نشست ہے. کل آپ کے سامنے مختصراً عدل اور احسان کے درمیان فرق کو بیان کیا گیا، عدل اور انصاف کے درمیان فرق کو بیان کیا گیا اور مختلف نمونے اور واقعات امیر کائنات کی زندگی سے کہ جس میں عدل اور احسان پایا جاتا تھا آپ کی خدمت میں بیان کیے گئے. پروردگار متعال قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ بے شک خدا امر کرتا ہے عدل کا اور احسان کا. اکثراً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اگر آپ آیتیں جا کر دیکھیں تو وہاں پر پروردگار متعال کا یہ لہجہ ہے، یأمرونا، پروردگار تمہیں امر کرتا ہے اس بات کا کہ لوگوں کو معروف کی طرف بلاؤ. یہاں پر بھی پروردگار متعال کا انداز اسی طرح کا ہے. پروردگار اس بحث کو جس کو آپ کے سامنے کل بیان کیا تھا اسے ہم حوزوی زبان میں اس طرح سے کہتے ہیں کہ کبھی بات صیغۂ امر کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے اور کبھی بات مادۂ امر کے ذریعے سے بیان کی جاتی ہے. ایک دفعہ امر کرنے کے لیے، حکم دینے کے لیے خود لفظ امر کو استعمال نہیں کیا جاتا بلکہ اسی فعل سے فعل امر بنایا جاتا ہے. کھائیے، پی لیجئے، آ جائیے. اب یہ آ جائیے بھی حکم ہے لیکن اس میں لفظ امر کا استعمال نہیں ہے بلکہ آ جائیے کو ہی اس طرح سے بیان کیا جا رہا ہے کہ حکم کے معنی سمجھ میں آ جائے. لیکن ایک دفعہ اس سے بالاتر مرحلہ ہے، اس لفظ کو اس طرح سے استعمال نہیں کیا جا رہا بلکہ پروردگار یہاں پر بات کو اور مزید مستحکم کرنے کے لیے خود مادہ امر کا استعمال کر رہا ہے. پروردگار تمہیں امر کرتا ہے کہ عدل کرو اور احسان کرو. ان دو باتوں میں فرق ہے، یہ کل آپ کے سامنے بیان ہوا. آج بھی مقدمتاً چند ایک باتیں اور اس کے بعد پھر چند ایک موارد مولا کائنات کی زندگی سے آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا. صلوات بھیجے محمد و آل محمد. عزیزان گرامی، عدل اور احسان میں جو فرق بیان ہو رہے تھے اس میں سے ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ عدل ہر ایک کے لیے ایک جیسا ہے اور احسان ہر ایک کے لیے ایک جیسا نہیں ہے۔ مثالوں کے ذریعے سے میں اپنے اس مدعا کو آپ کے سامنے واضح کروں گا۔ ایک شخص نے قتل کر دیا، قاتل پکڑا گیا، اب کورٹ میں اسے پیش کیا جا رہا ہے اور قتل ثابت ہو گیا، تو اب جج یہ نہیں کہہ سکتا کہ دیکھا جائے گا کہ قاتل کی فیملی کیسی ہے۔ اگر قاتل کی فیملی سیٹل ہے، اس کا گھر بار اس قاتل کے بغیر بھی چل سکتا ہے، تو اس قاتل کو پھانسی دی جائے گی، اور اگر اس قاتل پر ہی گھر والوں کا گزارا ہے تو پھر پھانسی نہیں دی جائے گی۔ ایسا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ عدل سب کے لیے برابر ہے۔ عدل کے مرحلے میں کوئی آگے اور پیچھے نہیں ہے۔ اگر عدل کا تقاضا یہ ہے کہ قاتل کو پھانسی دی جائے تو قاتل کو پھانسی دی جائے گی، پھر یہ نہیں دیکھا جائے گا کہ قاتل کی فیملی کیسی ہے، قاتل کا بیک گراؤنڈ کیا ہے، قاتل نے کس کو قتل کیا ہے، مقتول مسلمان تھا یا کافر تھا، مقتول روزہ نماز کا پابند تھا یا نہیں تھا، قاتل روزہ نماز کا پابند ہے یا نہیں ہے۔ یہ عدل کا مرحلہ ہے، اور عدل کے مرحلے میں سب برابر ہیں، سب برابر ہیں۔ عدل کے مرحلے میں اجازت نہیں ہے کہ آپ اس موقع پر کسی اور شے کو، کسی اور بات کو، کسی اور علت اور سبب کو دخل اندازی کا موقع دیں۔ یہ عدل میں یہ بات قابل قبول نہیں۔ لیکن احسان کے موقع پر ایسا نہیں ہے۔ احسان کے موقع پر اگر آپ احسان کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو دیکھنا ہوگا کہ جس کے ساتھ آپ احسان کر رہے ہیں کیا واقعاً وہ احسان کے لائق بھی ہے یا نہیں۔ عدل اور احسان میں یہ فرق ہے۔ عدل میں آپ سامنے والے کو نہیں دیکھتے کہ سامنے والا عدل کے لائق ہے یا نہیں۔ عدل کے مرحلے میں سب عدل کے لائق ہیں، پروردگار متعال نے سب کو عدل کے لائق بنایا ہے۔ لیکن احسان کے مرحلے میں آپ کو سامنے والے کو دیکھنا پڑے گا کہ سامنے والا احسان کے لائق ہے یا نہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب کوئی آپ سے مانگنے کے لیے آئے تو دیکھیے کہ مجبوری کے عالم میں مانگ رہا ہے یا مانگنا اس کی عادت ہو گئی ہے۔ اگر مجبوری کے عالم میں مانگ رہا ہے، خود کوشش کرتا ہے، زحمت کرتا ہے، لیکن اس کے بعد مانگ رہا ہے اور مدد طلب کر رہا ہے، تو آپ اس کی مدد کر دیجئے۔ لیکن اگر وہ شخص مانگنے کی عادت کر چکا ہے، اسے مانگنے کی عادت ہو گئی ہے، تو اب اس کے ساتھ احسان یہ نہیں ہے کہ اسے دیا جائے، اب اس کے ساتھ احسان یہ ہے کہ اسے نہ دیا جائے۔ احسان میں، عدل میں آپ یہ نہیں دیکھ رہے تھے کہ سامنے جو آیا ہے وہ کیسا ہے، وہ کیا ہے، وہ کون ہے، نہیں۔ احسان کے مرحلے میں آپ سامنے والے کو دیکھیں گے کہ آیا یہ احسان کے لائق ہے یا نہیں ہے۔ اسی لیے امیر المومنین نے کہا کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو۔ کیوں؟ کیونکہ ہر احسان جس پر تم احسان کر رہے ہو، ہر ایک اس کے قابل نہیں ہوتا کہ اس پر احسان کیا جائے۔ بہت سی دفعہ جس پر تم احسان کرتے ہو وہ پلٹ کر تمہارے خلاف سازش کرتا ہے۔ امام سید سجاد زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، صحیفہ سجادیہ کے ایک دعا میں فرماتے ہیں کہ بہت سے ایسے افراد ہیں کہ جن پر احسان کیا گیا تو وہ غافل ہو گئے۔ کس چیز نے ان کو غفلت میں ڈال دیا؟ احسان کرنے نے۔ غافل ہو گئے خدا سے، دیکھا کہ خدا مجھے عذاب نہیں دیتا، میری زندگی پر کوئی فرق نہیں آتا، خدا احسان کیے جا رہا ہے، میں گناہ پر گناہ کیے جا رہا ہوں، میں پروردگار کی معصیت پر معصیت کیے جا رہا ہوں، وہ دیے جا رہا ہے، وہ عطا کیے جا رہا ہے۔ اس احسان نے انہیں پروردگار متعال سے غافل کر دیا۔ اسی لیے یہیں سے ایک پورا باب کھلتا ہے فلسفہ آزمائش اور امتحان کا، کہ آزمائش اور امتحان کو پروردگار کیوں نازل کرتا ہے؟ کیا پروردگار آزمائش اور امتحان کے موقع پر احسان نہیں کر سکتا؟ نہیں، پروردگار آزمائش اور امتحان کے موقع پر بھی احسان کر سکتا ہے، لیکن وہ احسان کرنا اس کے لیے مضر ہوتا ہے کہ جس کے لیے احسان کیا جا رہا ہو۔ اس لیے پروردگار آزمائشیں نازل کرتا ہے۔ اکثر یہ سوال کیا جاتا ہے، پروردگار اگر آج کل کورونا کا ماحول ہے، اگر پروردگار اس وبا کو ختم کر دے تو کیا ہوگا؟ پروردگار احسان کر سکتا ہے، پروردگار جود و سخا کا مالک ہے، احسان و من کا مالک ہے، لیکن پروردگار متعال یہاں پر یہ سمجھانا چاہتا ہے کہ بہت سے مقامات پر میرا احسان کرنا تمہیں غفلت میں مبتلا کر دیتا ہے. جب تم غفلت میں مبتلا ہو جاتے ہو تو مجھ سے دور ہو جاتے ہو، اس لیے تمہیں دوبارہ میرے قریب بلانے کے لیے ضروری ہے کہ اب احسان نہ کیا جائے بلکہ تمہیں آزمائش اور امتحان میں مبتلا کیا جائے. دنیا کیا دعوے تھے دنیا کے؟ بس ہم نے موت کا علاج نہیں بنایا، باقی ہر شے کا علاج بنا لیا ہے. یہ تھے دنیا کے دعوے، لیکن اس ایک وبا نے دنیا کے سارے دعوے دھرے کے دھرے رہ گئے، چاہے شرق والے چاہے غرب والے، جن کے یہاں سے دعوے تھے جن کے وہاں سے دعوے تھے. بڑے بڑے ممالک کہ جن کے یہاں پر یہ کہا جاتا تھا کہ ہم میڈیکل کی سہولیات فری آف کاسٹ فراہم کرتے ہیں، وہاں پر لوگ سڑکوں پر پڑے ہوئے ہیں، کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے. کیا ہو گیا؟ پروردگار اس امتحان کے ذریعے سے عالم انسانیت کو یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تم اگر ترقی کر رہے ہو تو میں تم پر احسان کر رہا ہوں، اس لیے ترقی کر رہے ہو. اگر میں ایک لمحے کے لیے تمہارے اوپر سے اپنی نگاہوں کو ہٹا لوں تو تمہاری ساری ترقی خاک میں مل جائے گی. بس عدل اور احسان میں ایک فرق کل بیان کیا گیا تھا اور ایک فرق آپ کے سامنے آج بیان کیا گیا. آئیے چلتے ہیں امیر کائنات کی زندگی کی طرف اور دیکھتے ہیں کہ امیر کائنات کس طرح سے پیکرے عدل و احسان ہیں. عدل علی سب کے لیے ہے، لیکن احسان علی سب کے لیے بیان کیا گیا کہ احسان سامنے والے کو دیکھ کر کیا جاتا ہے. بہت سے مقامات پر ائمہ کی زندگی میں ایسے واقعات ملتے ہیں کہ امام کے پاس آیا اور آ کر کہا کہ مولا میری مدد فرمائیے، امام نے کہا میں تمہاری مدد نہیں کروں گا. کیوں؟ کیا امام کے پاس نہیں تھے؟ کیا امام نہیں دینا چاہتے تھے؟ کیا امام اپنے لیے بچا کر رکھنا چاہتے تھے؟ نہیں، امام یہ جانتے تھے اس کی عادت ہے مانگنے کی، اگر اسے ایک دفعہ آج رد نہیں کیا اس کی عادت پڑ جائے گی. اب یہ موقع احسان کا موقع نہیں ہے بلکہ اس کو یہاں سے بھگانے کا موقع ہے تاکہ جائے کوشش کرے، زحمت کرے اور اپنے لیے خود اپنے رزق کا اہتمام کرے. اور بہت سے مقامات پر ایسا ہوا کہ جو مشکل مبتلا تھے مولا نے کسی اور ذریعے سے مدد کروائی. کیوں؟ کیونکہ معلوم تھا کہ یہ مانگنے کے عادی نہیں ہے، اسے احسان کی ضرورت ہے، اسے مانگتے ہوئے شرم آتی ہے. بہت سے ایسے واقعات ہیں، مولا کے سامنے آیا سائل، مانگا نہیں جاتا تھا، مولا کے سامنے بیٹھ گیا، شرمندہ تھا، مولا نے کہا کیا چاہیے بتاؤ، کیا دل میں خواہش لے کر آئے ہو؟ راوی کہتا ہے کہ مولا نے مجھے، میں نے مولا سے سوال نہیں کیا تھا، مولا نے وہاں سے ایک پوٹلی اٹھائی اور مجھے دی اور کہا یہ لے جاؤ. کہا نہیں مولا مجھے نہیں چاہیے. کہا لے جاؤ. کہا میں گھر آیا، میں نے گھر آ کر اسے کھولا، جتنا میرا قرضہ تھا بے عین ہی اتنے ہی مولا نے اس میں رکھے ہوئے تھے. اگر یہ احسان کرتے ہیں تو پھر ایسے کرتے ہیں، لیکن کبھی یہ اس انسان کو اور اس شخص کو دیکھ کر اس بات کا معلوم کرتے ہیں کہ احسان اب اس کے لیے مفید نہیں ہے، اس کے اپنے لیے مضر ہے. دینے والے کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لینے والے کے لیے چونکہ مضر ثابت ہو رہا ہے، اس لیے پہلے ضروری ہے کہ اس کی عادتوں کو درست کیا جائے، پھر اس پر احسان کیا جائے. کل ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا تھا، اسی واقعے سے آج اپنی گفتگو کو دوبارہ آگے لے کر چلتا ہوں. امیر المومنین کے بھائی عقیل آئے مولا کے پاس بیٹھ گئے، کہ میرے گھر کے حالات اچھے نہیں. مولا نے کہا کہ صبر کرو، جمعے والے دن مولا بیت المال تقسیم کیا کرتے تھے، کہ جمعے کو میں بیت المال تقسیم کروں گا، جو میرے حصے میں آئے گا بیت المال سے اس میں سے میں اپنی ضرورت کا جو ہوگا اسے لے لوں گا اور بقیہ تمہیں دے دوں گا. کہا کہ اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہوگی، کیونکہ بیت المال سے جو حصہ ملتا ہے وہ بہت کم ہوتا ہے، اس میں سے آپ اپنی ضروریات کے لیے لیں گے اور اس کے بعد مجھے دیں گے تو اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہوگی. دو الگ الگ واقعات ہیں، دونوں کو یہاں پر میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. عقیل مولا نے کہا پھر کیا کروں؟ کہنے لگے کہ آپ بیت المال آپ کے ہاتھ میں ہے، بیت المال کی کنجی آپ کے پاس ہے، بیت المال کا دروازہ آپ کے لیے کھلا ہے، یہ کیجئے کہ بیت المال سے مجھے عطا کر دیجئے. عزیزان گرامی، یہ اگر مجھ جیسا کوئی آدمی ہوتا یا کوئی اور دنیا کا انسان ہوتا کہ جو یہاں پر نہ دینا چاہتا یا بیت المال کی حرمت کا پاس رکھنا چاہتا تو کیا کہتا؟ کہتا کہ میں نہیں دینا، جاؤ، بات ختم ہو جاتی. صلوات بھیجے محمد والے محمد. اذان ہو رہی ہے. مولا نے کہا کیا کروں؟ کہا بیت المال سے مجھے دے دیجئے. اب یہاں پر مولا نے اس سے یہ نہیں کہا کہ جاؤ چلے جاؤ میں نہیں دوں گا. کہا اچھا ٹھیک ہے بیٹھو. سامنے ایک آنکھ جل رہی تھی, مولا نے ایک انگارا اٹھایا اور اس آنکھ میں رکھ دیا. وہ انگارا گرم ہونے لگا. اب باتیں کرنے لگے عقیل سے, بتاؤ کیا حال حوال ہیں, تمہارے بچے کیسے ہیں, تمہارے گھر والے کیسے ہیں, اہل عیال کیسے ہیں. اب عقیل سمجھے کہ کچھ دیر میں کام تمام کریں گے اور اٹھ کے جائیں گے اور بیت المال سے مجھے کچھ عطا کریں گے. بیٹھے ہوئے ہیں. کچھ دیر کے بعد جب وہ جو لوہے کا ٹکڑا رکھا تھا وہ انگارا بن گیا, بالکل گرم ہو گیا, تو ایک دم سے اسے اٹھایا اور عقیل کے ہاتھوں پر رکھ دیا. عقیل نے اپنا ہاتھ اٹھایا, مولا کیا کر رہے ہیں, کیوں کیا ہوا؟ کہا میرا ہاتھ جل گیا, میرا ہاتھ جلنے کے قریب تھا, میں نے اپنا ہاتھ ہٹا لیا, وائلہ میرا ہاتھ جل جاتا. مولا نے کہا دنیا کی اس آنکھ سے ڈر گئے, مجھے آخرت کی آنکھ میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ دنیا کی یہ آنکھ, اس آنکھ کے شعلے سے ڈر گئے؟ علی کو بیت المال سے ناحق خرچ کرنے کا کہہ کر آخرت کی آنکھ میں دھکیلنا چاہتے ہو؟ ایک اور موقع پر, اس واقعے کو بھی تاریخ نے نقل کیا, ایک اور موقع پر آئے اور یہی عرضی لے کر آئے کہ مولا آپ مجھے عطا کیجیے, کیونکہ عقیل کثیر الاولاد تھے, اولاد بہت زیادہ تھی اور خود بہت مریض رہتے تھے, اور مولا کائنات ہمیشہ انہیں یہ فرماتے تھے کہ میں اپنی ذاتی حیثیت میں جو کچھ تمہیں چاہیے لے جاؤں, جو میرا ہے بیت المال سے, جو میرا حصہ ہے اس میں سے جو چاہے لے جاؤں, لیکن میں تمہیں بیت المال میں سے کچھ نہیں دوں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ ایک اجتماعی منصب ہے. اجتماعی منصب میں میں بیت المال سے اس لیے نہیں دے سکتا کہ تم میرے بھائی ہو. ایک اور موقع پر آئے اور آ کر یہی بات امام کی خدمت میں پیش کی. مولا نے کہا اچھا یہ بتاؤ کہ وہ دور ایک اونچے مقام پر کھڑے تھے مولا اور عقیل, کہا وہ دور تمہیں بازار نظر آ رہا ہے؟ کہاں مجھے نظر آ رہا ہے بازار؟ کہا بازار میں لوگ اپنا پیسہ اپنا مال و دولت صندوقوں میں بھر کر اور صندوق کو تالا قفل لگا کر گئے ہیں, نظر آ رہا ہے؟ کہا مولا مجھے نظر آ رہا ہے صندوق پڑے ہوئے ہیں. کہا وہ ایک کام کرتے ہیں, تم بھی چلو گھوڑے پر سوار ہو, میں بھی سوار ہوتا ہوں, وہاں چلتے ہیں, ان صندوقوں کے قفل اور تالوں کو توڑتے ہیں اور اس میں سے میں تمہیں نکال کر دیتا ہوں. عقیل کہنے لگے مولا کیا کہہ رہے ہیں, میں دوسروں کے مال پر حملہ کر کے اس کو چوری کروں؟ تو کہا تم جو مجھے کہہ رہے ہو یہ اس سے بہتر ہے. کہا کیوں؟ کہا ہم جائیں گے وہاں پر کسی ایک مسلمان کے صندوق کو توڑیں گے, تم مجھے بیت المال سے دینے کے لیے کہہ رہے ہو, بیت المال کسی ایک مسلمان کا نہیں ہے بلکہ تمام مسلمانوں کا حق اس میں پایا جاتا ہے, تمام تر مسلمانوں کے حق میں کوتاہی کروں, اس سے بہتر ہے کہ آؤ اس صندوق کو توڑ کر کسی ایک مسلمان کے حق پر قابض ہو جائیں. کیا سمجھانے کا انداز ہے, کیا سمجھانے کا طریقہ ہے. پھر کہنے لگے, پھر مزید اصرار کیا عقیل نے, کہنے لگے میرے مولا کہ آؤ وہ دور آبادی دیکھ رہے ہو؟ کہنے لگے ہاں مجھے آبادی نظر آ رہی ہے. کہ وہ آبادی ثروت مندوں کی آبادی ہے, وہاں امیر لوگ رہتے ہیں, آؤ اس پر حملہ کرتے ہیں, کسی ایک کے گھر پر حملہ کریں گے, جو اس کے گھر میں مال و دولت ہوگا اسے لے آئیں گے. کہ مولا آپ مجھے چوری کا حکم دے رہے ہیں؟ میرے مولا نے کہا جو تم مجھے حکم دے رہے ہو میرا حکم اس سے بہتر ہے. تم کہہ رہے ہو سارے مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ ڈالوں, آؤ کسی ایک کے گھر میں ڈاکہ ڈال لیں, سارے مسلمانوں کے مال پر ڈاکہ ڈالنے سے بہتر ہے. کیا سمجھانے کا طریقہ کار ہے. عقیل آتے ہیں میرے مولا کے پاس, کوئی بات کرنے کے لیے آتے ہیں اپنی. میرے مولا سب سے پہلے حکم دیتے ہیں اپنے غلام کو, قمبر جاؤ اور وہ چراغ لے کر آؤ. قمبر جاتے ہیں چراغ لے کر آتے ہیں, کہ قمبر یہ چراغ بجھا دو, دوسرا چراغ جلا دو. کہ عقیل نے سوال کیا مولا یہ کیا کیا, چراغ جل رہا تھا اسے جلتے رہنے دیتے. کہ وہ چراغ بیت المال کے تیل سے جلتا ہے, یہ چراغ علی کے ذاتی مال سے جلتا ہے. تم میرے پاس کسی حکومت کے کام کے لیے نہیں آئے ہو, تم میرے پاس علی ابن ابی طالب کے ذاتی کام کے لیے آئے ہو. روا نہیں ہے کہ میں بیت المال کے جلتے چراغ میں تمہارے ساتھ بات کروں. یہ ہے عدل علی, یہ ہے عدل علی. اسی طرح کا ایک اور واقعہ عمرو عاص آیا, اور وہ بھی اسی سب امام کے پاس اسی مقصد سے آتے تھے, کیونکہ عادت پڑ گئی تھی لوگوں کی. کہ جائیں گے خلیفہ کے پاس، چار پانچ اچھی باتیں کریں گے، چاپلوسی کریں گے، آؤ بھگت کریں گے، اور جو چاہیں گے وہ لے کر آ جائیں گے. آیا امر آس مولا کے پاس، اور کس نیت سے آیا؟ کہ کچھ مل جائے، اضافی کچھ مل جائے. میرے مولا نے اس سے کہا کہ آؤ باہر چل کے بیٹھ کے بات کرتے ہیں. فرمانے لگا مولا یہیں پر بیٹھتے ہیں گھر میں. کہ نہیں، یہاں پر جو چراغ جل رہا ہے وہ بیت المال کا چراغ ہے، اور میرے پاس اپنا ذاتی چراغ نہیں ہے. آؤ باہر چلتے ہیں، چاند کی روشنی میں بیٹھ کر بات کرتے ہیں. یہ ہے عدل علی. چاہے اپنا بھائی ہو، چاہے اپنا دشمن امر آس ہو، ہر ایک کے لیے عدل کے مرحلے پر علی مساوی نظر آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ اجتماعی منصب ہے. اس اجتماعی منصب پر کسی کی پسند اور ناپسند نہیں چلتی، بلکہ حکم خدا چلتا ہے. کتنے ہی ایسے مواقع ہیں، تاریخ کی کتابیں بھری پڑی ہیں ایسے واقعات سے. طلحہ اور زبیر آئے اور آ کر کہنے لگے کہ آپ کی حکومت کے بعد ہمارا بیت المال سے حصہ کم کر دیا گیا تھا، آپ کی حکومت میں ہمیں کم مل رہا ہے، آپ سے پہلے ہمیں بہت زیادہ مل رہا تھا، ہمیں بہت زیادہ دیا جاتا تھا. ہر ایک کو سمجھانے کا انداز مختلف ہے عزیزوں. اسی کو کہتے ہیں امام، جو ہر ایک کو اس کے مطابق سمجھائے. کسی کو دلیل دے کر سمجھاتے ہیں، کسی کو انگارہ ہاتھ پر رکھ کے سمجھاتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں آؤ چوری کریں. کیوں؟ ہر ایک کو سمجھانے کا انداز مختلف ہے، کیونکہ ہر ایک کا قد مختلف ہے، ہر ایک کی ذہنیت مختلف ہے، اور امام کا کام یہی ہوتا ہے. اسی لیے امام پروردگار کی جانب سے علم الہی کا حامل ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہر ایک انسان کو علم الہی کی بدولت جانتا ہے کہ اسے کس دلیل سے قانع کرنا ہے. امام مجھے اور آپ کو، ہم میں سے ہر ایک کو انفرادی طور پر جانتا ہے کہ اس کی شخصیت کیسی ہے، اس کے آداب کیسے ہیں، اس کی عادتیں کیسی ہیں. اب طلحہ اور زبیر آئے، اب ان کو سمجھانے کا انداز مختلف ہے. ان کو امام نے انگارہ رکھ کے نہیں سمجھایا، ان سے یہ نہیں کہا کہ آؤ چل کے کسی خزانے میں چوری کرتے، یہ نہیں کہا، بلکہ ان کو سمجھانے کا انداز مختلف ہے. ان سے انہوں نے آگے کیا کہا؟ مولا آپ سے پہلے ہمیں زیادہ ملتا تھا، آپ کی حکومت میں کم مل رہا ہے. مولا نے کہا دیکھ لو میرا غلام کھڑا ہوا ہے. کہا ہاں مولا نظر آ رہا ہے. کہ بیت المال سے جب حصہ تقسیم ہوتا ہے، جتنا اس غلام کو ملتا ہے اتنا مجھ علی ابن ابی طالب کو ملتا ہے. میرا حصہ اپنے اس غلام کے برابر ہے، اور تم مجھے کہہ رہے ہو کہ میں تمہیں زیادہ عطا کروں. اور پھر مولا نے اسے کہا یہ بتاؤ کہ رسول اللہ کے زمانے میں تمہیں کتنا ملتا تھا. خاموش ہو گئے. کہ مولا رسول کے زمانے میں اتنا ہی ملتا تھا جتنا آپ دے رہے ہیں. کہ رسول کے زمانے میں اتنا ہی ملتا تھا جتنا آپ دے رہے ہیں. تو کہا پھر یہ بتاؤ کہ رسول کی سیرت پر زر چلنا زیادہ افضل ہے یا دوسروں کی سیرت پر چلنا زیادہ افضل ہے؟ تو مولا رسول کی سیرت پر چلنا زیادہ افضل ہے. تو کہا جب میں رسول کی سیرت پر چل رہا ہوں تو مجھے کیوں دوسروں کی سیرت پر چلنے پر مجبور کر رہے ہو؟ صلوات بھیجیے محمد و آل محمد. یہ ہے عدل علی، یہ ہے عدل علی. چاہے وہ طلحہ اور زبیر کی صورت میں اصحاب رسول ہوں، چاہے وہ اپنا بھائی عقیل ہو، چاہے وہ اپنا دشمن امر آس ہو، یا چاہے وہ سیاہ غلام ہو، عدل کے مرحلے میں سب علی کے یہاں برابر ہیں، سب علی کے یہاں برابر ہیں. ہاں، اور یہی علی جب احسان کے مرحلے میں آتے ہیں تو راوی کہتا ہے کہ میں نے دیکھا کہ مولا بہت پریشان حال اپنے گھر سے باہر آ رہے ہیں. میں نے مولا سے پوچھا مولا کیوں پریشان ہیں؟ کہ 7 دن ہو گئے ہیں میرے گھر پر کوئی مہمان نہیں آیا. احسان کے مرحلے میں علی ابن ابی طالب ہر روز منتظر ہے کہ کوئی مہمان آئے. کہ 7 دن ہو گئے میرے یہاں پر کوئی مہمان نہیں آیا. مولا اس کے لیے پریشان ہے کہ میرے یہاں کوئی مہمان کیوں نہیں آیا. یہ ہے احسان علی. خاتون کہتی ہے کہ میں شکایت لے کر آئی مولا کے پاس اور کہا کہ میرے علاقے میں جسے آپ نے اپنا نمائندہ بنایا ہے وہ بہت سختی کرتا ہے ٹیکس کی وصولی میں. امام نے ایک اور شخص سے پوچھا، جب یہ بات کنفرم ہو گئی کہ واقعی وہ سختی کرتا ہے، کاغذ اور قلم اٹھایا اور نامہ لکھنا شروع کیا، اور اس شخص سے کہا کہ تمام تر مال کو اپنے پاس محفوظ رکھو جب تک میں دوسرا نمائندہ نہ بھیج دوں. دیر نہیں لگائی کہ بعد میں کسی قاصد کے ذریعے سے اس کو عزل کروں گا، اسی خاتون کے ذریعے خط بھجوا کر اسے معذور کر دیا. خاتون کے ذریعے جو شکایت لے کر آئی تھی. یہ ہے وہ معاشرہ جسے علی ابن ابی طالب مرتب کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ہے وہ معاشرہ, اس میں چاہتے ہیں کہ عدل عام ہو, سب مساوی ہو, سب برابر ہو عدل کے مرحلے پر. کیونکہ کل عرض کیا کہ عدل کے بغیر معاشرہ قائم نہیں رہ سکتا. عدل وہ بنیادی ستون ہے کہ جس پر معاشرہ استوار ہوتا ہے. 7 دن سے میرے یہاں مہمان نہیں آیا, میں اس بات پر پریشان ہوں. راوی کہتا ہے کہ میں جا رہا تھا, میں نے دیکھا کہ مولا یتیموں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یتیموں کے سر پر اس طرح سے دست شفقت پھیر رہے ہیں اور اس طرح سے اس سے باتیں کر رہے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا, اے کاش میں یتیم ہوتا, علی ابن ابی طالب مجھ سے بھی اسی طرح باتیں کرتے. یہ ہے احسان علی. احسان علی کا منظر دیکھنا ہے تو آئیے آج رات علی کے گھر میں چلیے. علی کے لیے دودھ لایا جاتا ہے تو کہتے ہیں پہلے ابن ملجم کو پلاؤ, وہ پیاسا ہے, وہ ڈرا ہوا ہے. یہ ہے احسان علی. کوفے کے یتیم بچے آج ایک دفعہ پھر یتیم ہو رہے ہیں. روایت کہتی ہے کہ میرا مولا یتیموں کے گھر میں جاتا تھا, اپنے ساتھ گوشت روٹی اور سب کچھ لے کر جاتا تھا, دروازے سے دے کر نہیں آتا تھا, گھر میں جاتا تھا, ان کو اپنے سامنے بٹھاتا تھا, ایک ایک یتیم کے منہ میں نوالے رکھتا تھا اور کہتا تھا اگر علی سے کوئی کوتاہی رہ گئی وہ تو علی کو معاف کر دے. یہ علی ابن ابی طالب. آج کوفے کے یتیم اس بات کے منتظر ہیں کہ کب ہمارے دروازے پر مشکل کشا آئے گا, کب وہ آئے گا کہ جو ہمارے باپ سے زیادہ ہمیں محبت دیتا ہے. چراغ جلتے رہے منتظر رہی آنکھیں, درے یتیم پہ مشکل کشا نہیں آیا, مشکل کشا نہیں. جب طبیب نے آ کر کہا کہ میرے مولا کو دودھ سے افاقہ ہوگا کیونکہ زخم بہت گہرا ہے, بہت مشکل ہے کہ یہ زخم بھرے, لیکن اگر دودھ زیادہ سے زیادہ پلایا جائے تو شاید افاقہ ہو جائے, کوفے میں یہ صدا پھیل گئی. کوفے کے یتیم چھوٹے چھوٹے بچے اپنے ہاتھوں میں دودھ کے کاسے لیے دروازے علی ابن ابی طالب پر آنا شروع ہو. عزیزوں یہ وہ یتیم بچے ہیں کہ جن کے گھر میں اتنے پیسے نہیں ہیں کہ وہ دودھ خریدے, کوئی کسی سے دودھ مانگ کر لے کر آیا ہے, آج ایک کاسا دودھ ہمیں دے دو, ہمارا مولا ٹھیک ہو گیا, کل تمہیں واپس پلٹا دیں گے, اور کوئی اپنی قیمتی شے بیچ کر دودھ کا کاسا لے کر آیا ہے. ارے یہ قیمتی شے کس کام کی, اگر ہمارا مولا اس دنیا میں نہ رہے, کاسا دودھ لے کر یہ یتیم دروازہ علی ابن ابی طالب پر جمع ہو رہے ہیں. میرا مولا حسن مجتبیٰ کہتا ہے میں بار بار یتیموں سے کہتا تھا واپس پلٹ جاؤ, بہت زیادہ مقدار میں دودھ جمع ہو چکا ہے, لیکن ہر ایک یتیم یہی کہتا تھا اے مولا حسن ہمارا دودھ ہمارے مولا کو پلا دیجی. علامہ مجلسی علیہ الرحمہ نے اس روایت کو بہار الانوار میں نقل کیا ہے کہ مولا حسن مجتبیٰ سے روایت ہے, فرماتے ہیں کہ خاتون دودھ کا ایک کاسا لیے رات کے گزرنے کے بعد میرے دروازے پر آئی. مولا حسن کہتے ہیں دستک دی, میں نے دروازہ کھولا, اس کے ہاتھ میں دودھ کا پیالہ تھا. میں نے اس خاتون سے کہا خاتون مجھے معلوم ہے کہ تو علی کی محب ہے, لیکن بہت دودھ علی کے لیے آ چکا ہے, ہمیں علی کے اب دودھ کی ضرورت نہیں ہے علی کے لیے. اس خاتون نے عجیب جواب دیا, فرمانے لگی مولا یہ دودھ میں اپنی طرف سے نہیں لے کر آئی. مولا نے سوال کیا پھر کیوں لے کر آئے گا, میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں بیوہ ہوں, میرے بچے یتیم ہیں, میرے گھر میں ایک بکری ہے, میں اس ایک بکری سے دودھ دھوتی ہوں, اپنے میرے بچے اس دودھ کو پی کر اپنی بھوک مٹاتے ہیں. جب آج رات میں نے اپنی بکری سے دودھ دھویا اور اپنے بچوں کے سامنے رکھا, میرے بچوں نے مجھ سے کہا اما آج ہمیں دودھ نہیں پینا, آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے, جاؤ یہ دودھ دروازہ علی ابن ابن ابی طالب پر لے کر چلی جاؤ. ازبغ ابن نباتہ کہتے ہیں کہ میں دروازہ علی پر پہنچا، میرے مولا نے اعلان کیا نا سب واپس چلے جائیں، سب واپس پلٹ کر چلے جائیں. ازبغ ابن نباتہ کہتے ہیں میں واپس نہیں گیا، میں وہیں پر بیٹھ گیا، میرا جی نہیں چاہتا تھا واپس جانے کو، میرا جی چاہتا تھا ایک دفعہ اور چہرہ علی ابن ابی طالب کی زیارت کر لوں. کہا میں جیسے ہی بیٹھ گیا کچھ دیر بعد مولا حسن مجتبی گھر سے باہر آئے اور آ کر کہنے لگے ازبغ کیا تم نے نہیں سنا میرے بابا نے حکم دیا ہے سب گھروں کو چلے جائے. کہا شہزادے ایک دفعہ اجازت دلوا دیجئے، ایک دفعہ اپنے مولا کی زیارت کر لوں پھر اپنے گھر چلا جاؤں گا. میرے مولا حسن مجتبی بیت الشرف میں گئے، اجازت لے کر آئے اور کہا آؤ ازبغ تمہیں اجازت مل گئی. ازبغ ابن نباتہ کہتے ہیں میں داخل ہوا، میرے مولا کے سر پر ایک زرد رنگ کی پٹی بندھی ہوئی تھی، میں نے مولا کے سر پر وہ زرد رنگ کی پٹی دیکھی لیکن کہتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا تھا، ارے وہ پٹی زیادہ زرد تھی یا کمزوری کی وجہ سے علی کے چہرے کا رنگ زیادہ زرد تھا. بار بار میرے مولا پر بے ہوشی طاری ہو جاتی ہے، غشی کے عالم سے بیدار ہوتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں حسن کہاں ہے، حسین کہاں ہے، ارے میری بیٹی زینب کہاں ہے، ام کلثوم کہاں ہے، سب بچوں کو پیار کرتے جاتے ہیں. جب آج وقت افطار آیا تو معلوم ہے مولا نے کیا کیا، مولا نے کہا افطار کا دسترخوان بچھاؤ اور یہاں پر میرے سامنے بچھاؤ، اور سب سے کہا سب آئیں سب میرے سامنے افطار کریں، میرے سب بیٹوں کو بلاؤ، میری بہوؤں کو بلاؤ، میری بیٹیوں کو بلاؤ، سب دامادوں کو دعوت دی جائے، بچوں کو دعوت دی جائے، سب یہاں آج میرے سامنے افطار کریں گے. شاید مولا فاطمہ زہرا کی اس وصیت پر عمل کرنا چاہتے ہیں کہ جب اس دنیا سے جا رہی تھی علی سے کہہ کر گئی تھی علی میرے بچوں کا خیال رکھنا، علی آج جاتے جاتے علی اپنے سامنے افطار کروا رہے ہیں. فاطمہ علی کو تمہاری وصیت نہیں بھولی، جاتے جاتے بھی علی آپ کے بچوں کا خیال کر رہا ہے. اور شاید حسین سے کہا حسین میرے سامنے پانی پیو، حسین تمہاری ماں مجھے کہہ کر گئی تھی، ارے میرے حسین کو بہت پیاس لگتی ہے، میرے حسین کی پیاس کا خیال کرنا، ارے میں جاؤں گا قیامت میں تمہاری ماں مجھ سے سوال کرے گی، ارے میرے بچوں کا خیال رکھا یا نہیں رکھا، ارے میرے سامنے پانی پیو حسین، میں تمہاری ماں سے کہوں گا فاطمہ مت گھبرائیے میں آپ کے حسین کو پانی پلا کر آ رہا ہوں، آپ کا حسین پیاسا نہیں ہے. اے کاش علی آپ روزے عاشور ہوتے اور اپنے حسین کو پانی پلا دے. جب سرے مقتل حسین یہ کہہ رہے تھے ارے مجھے قتل کرنے سے پہلے دو گھونٹ پانی پلا دو، لیکن کسی نے حسین کو دو گھونٹ پانی نہ دیا، ارے پیاسا قتل کر دیا، پیاسا مار دیا. الا ولعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. پروردگارا بحق محمد وآل محمد جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ہے ان کو اپنے بدترین عذاب اور لعنتوں پر نشانہ بنا لے. پروردگار اس مجلس اعضاء کی قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. پروردگار ان آنسوؤں کو رومال فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا میں جگہ عطا فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و اہل بیت محمد کا، محبت اہل بیت، عزاداری سید الشہداء اور انتظار امام زمانہ کو ہماری نسلوں میں قائم و دائم فرما. پروردگار تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا جنہوں نے التماس دعا کے لیے کہا ہے، بالاخص جو اس وبا کے نتیجے میں مریض ہیں، پروردگار تمام عالم اسلام اور تمام عالم انسانیت کا اس وبا سے خاتمہ فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام ہمیں راہ علی کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہمیں عدل علی کو اپنی زندگی میں اور اپنے معاشرے میں نافذ کرنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار ہماری تمام تر دعاؤں سے بڑھ کر یہ دعا ہے، وارث علی، فرزند علی، منتقم علی، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کو حضرت کے آغان و انصار و محبین میں سے قرار دے، ہم سب کو حضرت کے زبور کی زمین سازی کرنے والوں میں سے قرار دے. رحمت کیا ارحم الراحمین. ماتم علی ابن ابی طالب.